میرا
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اچھی اور بری عادتیں. آج کا ہمارے سلسلے کا عنوان ہے صفائی اپنانا. اس سلسلے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے سلسلے کا عنوان ہے صفائی اپنانا. یاد رکھیے، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کو دین اسلام میں کس قدر اہمیت حاصل ہے اس بات کا اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ اس حدیث شریف کے اندر صفائی کو نصف یعنی آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. صفائی ایک بہترین وصف ہے اور اس وصف کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. انسان اگر صفائی کو اپناتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اگر گھر صاف ہوگا تو وہ گھر لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اگر آفس صاف ہوگا تو وہ آفس لوگوں کو اچھا لگتا ہے. انسان صاف ہوگا، اس کے کپڑے صاف ہوں گے، بلکہ اس کی عادتیں صاف ہوں گی، اچھی ہوں گی، تو وہ انسان دوسروں کو پسند آتا ہے. صفائی کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے. یوں تو صفائی ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، جیسے گھر کی صفائی، مسجد کی صفائی، آفس کی صفائی، گلی کوچوں کی صفائی، انسان کی خود کی صفائی، بدن کی صفائی، اور جہاں جہاں صفائی پائی جاتی ہے وہاں انسان جانا پسند کرتا ہے. گھر صاف ہوتا ہے تو وہاں جانا پسند کرتا ہے، گلی کوچے صاف ہوں تو ان گلی کوچوں میں انسان جانا پسند کرتا ہے، علاقے صاف ہوں تو ان علاقوں میں انسان جانا پسند کرتا ہے. اور یہ صفائی کا حکم ہمیں دین اسلام نے دیا ہے. چنانچہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کے اقوال اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں جا بجا صفائی کی ترغیب ملتی ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ترجمہ کنز الایمان. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پسند ہے. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ ستھرے اللہ کو پسند ہے. کئی لوگ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. سبحان اللہ، صفائی وہ اچھی عادت ہے. اگر کوئی صفائی کو اختیار کرتا ہے، صفائی کو اپناتا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ آیت کریمہ جو بیان کی گئی، آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں. خلیفہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہ آیت اہل قبا کے حق میں نازل ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثنا فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. پتہ یہ چلا کہ صفائی اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو لوگ صاف رہتے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں، صفائی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، اہل قبا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. تو اس بات سے صفائی کا اندازہ لگائیے کہ صفائی اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے. یہ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کو بیان کی, چنانچہ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر آیت نمبر 4 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, یعنی اے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اللہ اکبر, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صفائی کس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور سنوایا گیا امت کو کہ وہ نبی ہو کر جب انہیں صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہم چونکہ ان کے امتی ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور حضور کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے, حضور کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, آپ کی سنتوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو ہمیں آپ کی پیروی کرنی چاہیے, یعنی ہمیں بھی صفائی اختیار کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, یعنی اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو. خزائن الفان شریف میں اس آیت کے تحت لکھا ہے, یعنی لباس زینت, اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا, خوشبو لگانا یہ داخل زینت ہے, اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت کے ساتھ نماز میں حاضر ہو, کیونکہ نماز میں رب سے مناجات کرتا ہے, تو اس کے لیے زینت کرنا, عطر لگانا یہ مستحب ہے. سبحان اللہ, جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس وقت زینت اختیار کرے, اپنے کپڑوں کو دیکھے, اپنے بالوں کو دیکھے, اپنی ٹوپیاں امامے کو دیکھے کہ وہ کس کیفیت کے اندر ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ٹوپی ان کے سروں پر نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو کام کاج کرتے ہیں انہی کام کاج کے کپڑوں میں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. یاد رکھیے, جب ہم کسی دنیا دار آدمی کی شادی میں جاتے ہیں, دعوت میں جاتے ہیں, تو کس قدر زینت کا اہتمام کرتے ہیں. ہم اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بالوں میں کنگھی کرتے ہیں, تیل لگاتے ہیں. تو جب دنیا دار آدمی, وہ چاہے ہمارا دوست ہو, چاہے ہمارا افسر ہو, چاہے ہمارا رشتہ دار ہو, ہم اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں, اللہ اکبر, تو جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, جو ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کی بارگاہ میں ہمیں کس قدر صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. مجھے اس موقع پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک قیمتی لباس اپنی نماز کے لیے تیار کر رکھا تھا, اور جب رات کو نوافل کے لیے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے تو اس لباس کو زیب تن فرما کر, جو بہت مہنگا تھا, آپ زیب تن فرما کر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرنا اور صفائی کا اہتمام کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. تو اس سے دین اسلام میں صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تین آیت کریمہ میں نے آپ کو بیان کی ہے, یہ تو تین ہیں. صفائی کی اہمیت پر اگر ایک آیت کریمہ بھی اگر بیان کی جائے تو وہ بھی صفائی کی اہمیت کے لیے کافی ہے, کیونکہ ایک ہو یا تین, یہ کلام ہے رب العالمین جل جلالہ کا, اور اس کی ایک آیت بھی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اب چلتے ہیں احادیث کریمہ کی طرف, اور احادیث کریمہ علم و عمل کا وہ خزانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال ہیں, آپ کے فرمودات ہیں, آپ کے فرامین ہیں, ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا, ان سے تابعین نے لیا, ان سے تبع تابعین نے لیا, اور یہ سلسلہ چلتا 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 اب ہم تک پہنچا ہے, اور یہی احادیث کریمہ ہے جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو احادیث کریمہ سے بھی ہمیں صفائی کا بہترین درس ملتا ہے. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی طیب ہے, اللہ تعالی طیب ہے, طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے. پھر فرمایا, ستھرا ہے, ستھرائی کو دوست رکھتا ہے, کریم ہے, کرم کو دوست رکھتا ہے, جواد ہے, جود و کرم کو دوست رکھتا ہے, لہذا اپنے سہن کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. اللہ اکبر. کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ستھرا ہے ستھرائی کو پسند رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہو کر ستھرائی کو پسند کرتا ہے تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بھی ستھرا ہو. ایک بندے کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے احکامات پر عمل کرے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرما کر صفائی کا بہترین درس ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اپنے ذہنوں کو صاف رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہود اپنے ذہنوں کو صاف نہیں رکھا کرتے تھے. تو اس حدیث پاک کے اندر تو صرف ذہن کا ذکر ہے, لیکن ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے چاہے وہ ہمارے گھر کا ذہن ہو, چاہے برامدہ ہو, چاہے کمرے ہو, چاہے گیلری ہو, چاہے اسٹور روم ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو جو ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے, ہمیں وہ بہرحال صاف رکھنی چاہیے. دوسری حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام صاف ستھرا ہے, بے شک اسلام صاف ستھرا ہے, تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو, یعنی تم بھی صاف ستھرے رہا کرو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے صفائی کی اہمیت پر کس قدر روشنی پڑتی ہے. فرمایا کہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان فرامین سے صفائی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. اور مسلمان چونکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے, اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملی, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا, تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. فرمایا جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. سبحان اللہ. تیسری حدیث کریمہ یہاں پر بیان کرتا ہوں. راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنی بڑائی مارنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں, تو کیا وہ بھی تکبر کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی پوچھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا چاہتا ہے, جو اپنے جوتوں کو صاف رکھتا ہے, تو کیا یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ہے؟ یہ اس پر بھی تکبر کی تعریف صادق آتی ہے. انہوں نے یہ سوال کیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا, اللہ تعالی جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی صفائی ستھرائی زینت جبکہ دکھانے کے لیے نہ ہو, جبکہ ریاکاری کے لیے نہ ہو, جبکہ بری نیت کے ساتھ نہ ہو, تو وہ محمود ہے, قابل تعریف ہے اور اسلام کے اندر اسے اچھا قرار دیا گیا ہے. تو جو لوگ اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی باہر نکلتے ہیں ان کے لباس صاف ستھرا ہے, ان کے کپڑوں سے خوشبو عطر کی مہک آ رہی ہوتی ہے, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بدن کو دیکھا جائے, ان کے لباس کو دیکھا جائے, ان کے امامے کو دیکھا جائے, بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی دعوت کے لیے تیار ہے. کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو کسی بھی وقت دعوت کے لیے لے جایا جائے. اللہ اکبر. یہ ان کی فطرت اور ان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے صاف رہنا. لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے تین تین چار چار دن ہو جاتے ہیں, کپڑے نہیں بدلتے, اپنی ٹوپی نہیں بدلتے, بالوں کے اندر کنگھی ان کے نظر نہیں آتی ہے اور ان کے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کے بدن سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, اس وقت کے اندر مسجد کا داخلہ منع ہو جائے گا. کیونکہ روایات کا جو مفہوم ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں, اور جس چیز سے انسان اذیت پاتا ہے, جس چیز سے انسان تکلیف پاتا ہے, اسی چیز سے فرشتے بھی تکلیف پاتے ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب نمازی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے, اور جو بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں چلا جاتا ہے. اب اگر کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, اس کے دانت صاف نہیں ہے, تو اندازہ لگائیے اس سے فرشتے کو کتنی تکلیف ہوگی, فرشتے کو کتنی اذیت ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پان گٹکا کھاتے ہیں, جو نسوار کھاتے ہیں, اسی طرح کی جو چیزیں کھاتے ہیں, جب مسجد کے اندر آئیں تو مسواک شریف کو وہ لازم کر لیں, اپنے دانتوں کو صاف کر لیں کہ ذرہ برابر بھی ان کے منہ سے اسمیل نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور جس منہ سے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے وہ منہ پاک اور صاف ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے منہوں کو مسواک سے پاکیزہ کرو, اپنے منہوں کو مسواک سے پاکیزہ کرو, کیونکہ تمہارے منہ قرآن پاک کا راستہ ہے. یعنی منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے, اور جس منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, یہ کلام پاک کی شایان شان نہیں ہے. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے, کیونکہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز سے قبل مسواک کیا کرتے تھے, جب آپ آرام فرمانے کا ارادہ رکھتے تب بھی مسواک کیا کرتے تھے, اور جب آپ نیند سے بیدار ہوا کرتے تھے تو تب بھی مسواک کیا کرتے تھے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مسواک یہ رحمان کو راضی کرتی ہے اور شیطان کو ناراض کرتی ہے. تو مسواک کو اختیار کیجئے. میرے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اپنے سینے پر مسواک سجانے چاہیے. اسی لیے دعوت اسلامی کے مبلغین کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے سینوں پر مسواک ہوتی ہے, کیونکہ مسواک یہ اعلی ادا سنت ہے, اس سے ایک سنت ادا ہوتی ہے. اور اس مسواک کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے. تو جب یہ سنت کی ادائیگی کا آلہ ہے, پاکیزگی کا آلہ ہے, منہ کی صفائی کی کا آلہ ہے, تو ہمیں چاہیے کہ مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اللہ اکبر. وہ نماز جو مسواک کر کے وضو کیا جائے اور پھر ادا کی جائے, اس نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں پیاری پیاری سنت مسواک عطا فرمائی ہے, جس سے منہ کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. دیگر جگہوں پر دیکھیں, انسان کی دیگر چیزیں ہیں, انسان کی آنکھیں ہیں, انسان کا بدن ہے, انسان کے بال ہیں, انسان کے ناخن ہیں, ان چیزوں کے متعلق دین اسلام نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سلائیاں, سرمے کی تین سلائیاں سیدھی آنکھ میں ڈالیا کرتے تھے اور تین سلائیاں الٹی آنکھ میں ڈالیا کرتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے خالص سنت کی نیت ہونی چاہیے, دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے, زینت کی نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اچھا لگوں گا, سرما لگا کر میرا چہرہ شاداب نظر آئے گا, تر و تازہ نظر آئے گا, لیکن سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی. ایک بہترین سرما ہے جسے اسمت کہا جاتا ہے, اور اس اسمت سرمے کی ایک فضیلت آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسمت سرما لگاؤ, فرمایا اسمت سرما لگاؤ, وہ نگاہوں کو جلا دیتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے, یعنی آنکھوں کو تازگی بخشتا ہے. اور جو ہماری پلک کے قریب جو بال ہوتے ہیں, اگر بال کم ہو جائیں تو اسمت سرمے کی برکت یہ ہے کہ یہ بال دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. پھر ہم بالوں کی طرف آئیں تو بالوں کو سنوارنے کا دین اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے. فرمایا جس کے بال ہوں ان کا اکرام کرے, اکرام یعنی عزت کرے. اور بالوں کی عزت یہ ہے کہ انہیں دھوئے, انہیں صاف کرے, ان میں تیل لگائے, ان میں کنگھی کرے, یعنی انہیں بکھرا ہوا نہ رہنے دے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کے پاس تیل نہیں, چہرہ اس کا برا نظر آتا ہے اور چہرہ اس کا بالکل جو ہے مرجھایا ہوا نظر آتا ہے. دین اسلام ہمیں تیل لگانے کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, یعنی بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی, بال بکھرے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بالوں کی طرف اشارہ فرمایا. راوی کا بیان ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالوں کی درستی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور بالوں کو اس نے سوارا, تیل لگایا اور اس نے کنگھی کی. وہ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا. جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا, کیا یہ حالت اس حالت سے بہتر نہیں؟ یعنی تیری یہ حالت کہ تُو نے بالوں میں تیل لگایا ہوا ہے, بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے, یہ اس حالت سے بہتر ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں, بال خشک ہوں, غبار آلود ہوں. اللہ اکبر, تیل لگانے کی تعلیمات ہمیں دین اسلام ارشاد فرما رہا ہے, سبحان اللہ. یاد رکھیے, بہت سے لوگ عاجزی اور سادگی کا معیار اپنے طور پر کچھ اور بنا لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پرانا لباس ہو, پھٹا ہوا ہو, گدڑی پہنی ہوئی ہو, بال بکھرے ہوئے ہوں اور ہاتھوں کے اندر پانچ پانچ چھ چھ انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہوں, یہ سادگی ہے. وہ اسے سادگی سمجھتے ہیں اور اسے عاجزی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, دین اسلام میں جس سادگی اور عاجزی کا حکم دیا گیا ہے اسے گندگی سے تعبیر نہ کیا جائے, اسے گندگی سے نہ ملایا جائے. دین اسلام تو بڑا ستھرا ہے, دین اسلام تو بڑا پاکیزہ ہے. سادگی یہ نہیں ہے, سادگی یہ ہے, بلکہ سادگی تو میں یہ کہوں گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, جو سنت ہے, بس اسی پر عمل کرنا, اسی رستے پر چلنا سادگی ہے. حضور نے تیل لگایا ہے اور تیل لگانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, تو ہم غلام اگر تیل لگائیں, حضور کی سنت پر عمل کریں, کنگا کریں, تو یہی سادگی ہے, یہی عاجزی ہے. اسے کوئی تکبر سے تعبیر نہیں کرے گا, اسے کوئی فیشن نہیں کرے گا, معاذ اللہ اسے فیشن سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں نے سرمے کا عرض کیا, مسواک کا عرض کیا, تیل کا عرض کیا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے, سرسوں کے تیل میں ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے. یہ سرسوں کا تیل بالوں پر لگانے کے لیے نہیں ہے, یہ سرسوں کا تیل تو کھانا پکانے کے کام آتا ہے. تو میرے سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, تیل ایسا ہونا چاہیے جس تیل سے خوشبو آ رہی ہو. اگر کوئی ہمارے قریب ہو, ہمارے سر کے قریب ہو, ہم سے کوئی معانقہ کرے, ہم سے کوئی گلے ملے, تو اسے بالوں سے تیل کی اسمیل نہ آئے بلکہ بالوں سے تیل کی خوشبو آئے. پھر میرے سنت خوشبودار تیل بنانے کا طریقہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کھوپرے کا تیل لے لیا جائے, اور جو آپ عطر استعمال کرتے ہیں, خوشبو استعمال کرتے ہیں, کھوپرے کے تیل میں تھوڑی سی وہ عطر ڈال دی جائے, خوشبو ڈال دی جائے, تو اور اسے ملا لیا جائے, ہلا لیا جائے, تو خوشبودار تیل تیار ہو جاتا ہے. یعنی ایک مسلمان کے تیل سے بھی خوشبو آنی چاہیے, ایک مسلمان کے بالوں سے بھی خوشبو آنی چاہیے, ایک مسلمان کے لباس سے بھی خوشبو آنی چاہیے. اللہ اکبر, امیر اہل سنت کو دیکھا گیا ہے, آپ کا لباس بڑا ستھرا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے, صفائی تو ظاہر کے بھی ہوتی ہے, لیکن ایک صفائی وہ ہے جو ہمارے دل کی ہے. ہم اپنے ظاہر کو کتنا ہی چمکا لیں, کپڑے صاف ہوں, بدن پاکیزہ ہو, خوشبو کی مہکے آ رہی ہوں, بالوں میں کنگھی ہو, لیکن اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو یاد رکھیے, صفائی میں کچھ کمی رہ جائے گی. ہمارا دل بھی مسلمانوں کے کینے سے پاک ہونا چاہیے, ہمارا دل بھی مسلمانوں کے حسد سے پاک ہونا چاہیے. ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں, کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں. مسلمان سے محبت ہونی چاہیے, مسلمان سے پیار ہونا چاہیے. جب ہم کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہمارا دل صاف ہو, اور جب ہم کسی سے گلے ملیں تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو شریعت کو مطلوب ہے, یہی وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان پیدا کی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے, اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے, حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے, اور پھر نصیحت کی کوئی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں, اور دل کا نرم ہونا وہ تلاوت قرآن پاک سے ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, اور اس کی صفائی تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے. تو تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنائیے تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ظاہری پاکیزگی بھی عطا فرمائے اور باطنی پاکیزگی بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو. اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا